کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے محترم ناظرین، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اپنا مراقبہ کرے کہ یہ جو ماہ مبارک ہمارے درمیان رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے، اس میں سے میں نے کتنا حصہ لیا، وہ عبادتوں کی کمزوری اور سستی جو رمضان سے پہلے تھی کہ اب بھی ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک معیار بیان کرتا ہوں، وہ ہے مدنی انعامات۔ مشورہ ہے، اگر آپ قبول کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بے حد اس سے فائدہ اور نفع حاصل ہوگا۔ آپ مدنی انعامات لے لیجیے۔ ایک چھوٹا سا ایک رسالہ ہے میرے پاس، تو خیر انگلش میں ہے مگر یہ اردو، انگلش تو میں نے مطلب رکھا، وہ جب ساؤتھ افریقہ کا دورہ تھا تو اس وقت نیت کی تھی کہ انگلش میں مدنی انعامات کو عمل کریں گے تاکہ کچھ ورڈنگ وغیرہ پراپر ہو جائیں، کچھ اصطلاحات انگلش میں بھی یاد ہو جائیں تاکہ بیان وغیرہ کرنے میں، اسلامی بھائیوں کو سمجھانے میں جو اردو نہیں سمجھے آسانی ہو۔ البتہ اردو میں یہ مدنی انعامات کا رسالہ بھی موجود ہے، اسلامی بھائیوں کا الگ ہے، اسلامی بہنوں کا الگ ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی اس میں تقسیم ہوئی ہے۔ مشورہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مدنی انعامات لیں اور روزانہ پہلے آپ ایک بار اس کو لے کر پڑھ لیں، اور پڑھ کر آپ دیکھ لیں کہ میرے اعمال کی کیا پوزیشن ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ اس میں سب کچھ ہے مگر اس میں بہت کچھ ہے، یہ آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھا، اندازہ ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر اگر اس میں اتنے مدنی انعام لکھے ہیں تو میں مطلب 50% ہے، یا میرا 40% عمل ہے، یا 63% میرا اس پر عمل ہے۔ تو یہ ہوگا کہ آپ اب یہ دیکھیے کہ اب گریجولی آپ اپنے مدنی انعامات کی پرسنٹیج بڑھاتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر اس میں سورہ ملک لکھی ہوئی، اگر اب تک سورہ ملک پڑھنے کا معمول نہیں ہے تو آپ نے اگلے دن سورہ ملک جو عشاء رات کو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ اس میں 313 مرتبہ درود شریف لکھا ہوا اب تک نہیں تھا تو آپ وہ بھی عمل شروع کر دیں۔ تسبیح فاطمہ لکھا ہے تو وہ بھی شروع کر دیجیے۔ جماعت کے ساتھ نماز ہے، سنت قبلیہ عبادیہ ہے، نوافل ہے، اشراق و چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، اخلاقیات کے حوالے سے آپ جی جناب سے گفتگو کرنے کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، دعوت اسلامی والے اپنے تنظیمی طریقہ کار کے حوالے سے، مطالعے کے حوالے سے، بہت کچھ اس میں مواد ہے۔ اب میں نے چند ہی لمحوں میں آپ کو بہت ساری مدنی انعامات کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے آپ کو گریجولی آگے لیں گے۔ نارملی طور پر بندہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن جب کوئی جیسے کہ اوپر چڑھنے کے لیے رسی ہوتی ہے نا، کہ آپ رسی پکڑ کر اوپر چڑھتے رہتے ہیں، تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک اوپر چڑھنے کے لیے آپ کے پاس ایک رسی ہے جو آپ کو انشاءاللہ تعالی بلندیوں تک امید کرتا ہوں لے جائے گی، اور عبادت کرنے میں، عبادت پر مدد پانے میں، اور عبادت کی فہرست ذہن نشین کرنے میں یہ مدنی انعامات آپ کے زبردست معاون ثابت ہوں گے۔ فار ایگزامپل، کیا 7 رمضان مبارک کو آپ کے مدنی انعامات 40 ہیں، 40 ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو 15 رمضان المبارک تک یا 14 رمضان المبارک تک ان 40 کو میں 45 تک لے جاؤں گا۔ مشکل نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ڈسکشن آپ کی تھوڑی چینج ہو جائے گی، عمل میں آپ کو تبدیلی نظر نہ آئے تو کہیے گا۔ اس میں تو درجے بھی لکھے ہیں، فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں، پھر 72 ہیں تو یہ ڈیلی بیسس پر 72 نہیں ہے, 72 نہیں ہے, روزانہ کی بنیاد پر. اس میں آپ دیکھیں گے تو ڈیلی بیسس روزانہ کی بنیاد پر کچھ اور ہیں, ہفتہ وار بنیادوں پر کچھ اور ہیں, ماہانہ بنیادوں پر کچھ ہیں, اور کچھ اس میں سالانہ بنیادوں پر ہیں. پھر آخر میں مزید اور اسپیشلائز کرنے کے لیے, خصوصیت پانے کے لیے, تو وہ پھر امیر علیہ سنت سے بالخصوص محبت کرنے والوں کے لیے, ایک دل میں چاہت اور ایک رغبت پیدا کرنے کے لیے, امیر علیہ سنت کا دوست اگر بننا چاہتے ہیں, آپ محبوب بننا چاہتے ہیں, منظور نظر بننا چاہتے ہیں, پیارا بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اور مزید تھوڑا سا اس میں پلس کیا گیا ہے تاکہ ہم بعمل بنتے رہیں. غرض صرف یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں, ہم پرہیزگار بن جائیں, ہم متقی بن جائیں, اور اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتے چلے جائیں. تو یہ ایک بات تھی کہ آج چونکہ آٹھویں شب ہو گئی ہے اور عموماً ہم لوگ بیک فٹ ہوتے ہیں, پیچھے کی طرف جاتے ہیں, اور نیتیں ہم نے چاند رات سے پہلے بہت ساری کی ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, مگر اس پر روٹین ہم عمل نہیں کر پاتے, ہمارا عمل کرنے کے حوالے سے کمزوری رہ جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کی تھی کہ کم از کم روزانہ کی ایک سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, میں منیمم آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایک سورہ یاسین غالباً نارملی طور پر جو درست پڑھنے والا ہے نارملی طور پر وہ 10-12 منٹ میں عموماً سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, جو بھی آپ کو اللہ کی توفیق سے وقت ملے. صرف ایک سورہ یاسین اگر آپ روزانہ صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں, یا درست پڑھنے کے لیے پھر مدرسہ کا رخ کریں, مسجد مدینہ بالیگان کا اسلامی بھائی جو پڑھاتے ہیں وہاں پر, انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کا قرآن پڑھنا درست ہو جائے گا. بات تھوڑی سی وہ عمل کی طرف چلی تھی تو میں نے چاہا کہ آپ کو مدنی انعامات کا تعارف بھی بیان ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کا جذبہ بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گا. عمل کی توفیق اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے. ہم نیت اچھی کریں, ہم ارادہ اچھا کریں, ہم دعا کریں اس کی بارگاہ میں کہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, درود شریف پڑھیے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے پیارے محترم مدنی چینل کے ناظرین, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام جو روز بروز ترقی کی طرف گامزن تھی, تو اس سے کفار کے دل میں زبردست عداوت اور حسد بھی بڑھتی چلی جاتی تھی, کیونکہ وہ بنیاد جو تھی وہ حسد بہت زیادہ تھی. پھر فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے تو جو جو ترقی ہوتی ویسے ہی عداوت اور حسد اور دشمنی کا جو رجحان تھا وہ بڑھتا چلا جاتا تھا. 7 سن ہجری میں جب حدیبیہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا درپے ہوا. اور ایک مشہور جادوگر تھا لبید ابن عاصم, عاصم یا عاصم, اس سے رابطہ کیا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی تکلیف کا سبب بنے, اور جادو کی ترکیب وہاں مطلب اس کو دی, اپنی بپتا سنائی, اپنی داستان سنائی کہ ہم تباہ برباد ہو رہے ہیں اور ہمارا نام و نشان مٹ رہا ہے, اور ہم نے بہت سازشیں کی, ہم نے بہت منصوبے بنائے اور کافی لوگوں کو بھڑکایا لیکن ہم ناکام رہے, اور ہم نے بڑے بڑے جادوگر بھی استعمال کیے مگر ان کو بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی. اب بڑی باری آرزو لے کر ہم تیرے پاس آئے اور تیری بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, تو بڑے کام کر دیتا ہے, تو ہمارا بھی کام کر دے, اور اس کو بھاری نذرانے وغیرہ بھی دیے. سنا جو اس نے حامی بھر لی. کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک یہودی لڑکا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا, کسی طرح ورغلا کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کر لیے. اب اس نے, اس کی بیٹیوں نے جو فن میں بھی اس سے دو قدم آگے تھیں, جادو کیا اور ان چیزوں کو تر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا. اب 6 ماہ جب گزرنے لگے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کے معمولی اثرات ظاہر ہونے لگے. 40 روز گزرے تو تکلیف میں اور اضافہ ہوا, آخری 3 دن میں اور اضافہ ہوا. اب یہ جو جادو تھا اس کی تکلیف اور اس کے اثر سے متعلق الحمدللہ خزان و عرفان میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی لکھتے ہیں کہ یہ جو جادو ہوا تھا, اس جادو کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اثر ہوا وہ حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا, قلب و عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا. یہ یاد رکھیے گا. البتہ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اسی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ کیا گیا. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ عائشہ, میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا میرے رب نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بتایا گیا؟ تو ارشاد ہوا, رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے, ایک میرے سرہانے بیٹھ گئے, دوسرے پاؤں کے نزدیک. ایک روایت کے مطابق وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا, انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا, انہیں جادو کیا گیا ہے. پوچھا, کس نے کیا ہے؟ جواب ملا, لبید ابن عاصم نے. پوچھا, کس چیز میں؟ بتایا, کنگھی کے ایک ٹکڑے اور چند بالوں, اور وہ پورا حال بیان ہوا. پوچھا, کہاں رکھا ہے؟ تو کنویں کا پتہ بتایا گیا کہ پتھر کے نیچے اس طرح دبا دیا گیا ہے. پوچھا, اب کیا کرنا چاہیے؟ بتائیے, اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے, پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا. انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا. اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود وہاں تشریف بھی لے گئے. پتھر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے وہی چیز جو بیان کی گئی تھی وہ برآمد ہوئی, اور چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں, 11 گٹھان جس کو کہتے ہیں. اسی اثنا میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, اور 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سنائی, اور عرض کیا, آپ ان سورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرے کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں. چنانچہ دونوں سورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں, ان کی تلاوت سے 11 گرے کھلیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں جو وہ اثرات تھے وہ زائل ہوئے, جادو کا اثر بھی زائل ہو گیا. اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ ارشاد فرمائے تو ہم اس خبیث کا سر قلم کر دیں. تو آقا مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا, مجھے تو اللہ تعالی نے شفا بخش دی ہے, میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا. یعنی اس پر غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کس قدر ارفع و اعلیٰ ہے کہ اپنی ذات کے لیے اپنے جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہ لیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے ابھی جو واقعہ سنا اور اس واقعے کے تحت جن دو سورتوں کے متعلق ابھی آپ کو بیان کیا گیا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے, اللہ تبارک و تعالی نے ان دو سورتوں میں بڑی برکت عطا فرمائیے. چنانچہ آپ کو آج سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں. مدنی پھولوں کی اس مدنی مہک کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجئے. یہ دو سورتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سورہ ہود و سورہ یوسف کی آیتیں پڑھائیے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, اے عقبہ بن عامر, تم قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ اللہ عز و جل کو محبوب اور اس کے نزدیک زیادہ بلی کوئی سورت ہرگز نہیں پڑھ سکو گے. اگر تم سے ہو سکے تو نماز میں یہ سورت پڑھنا نہ چھوڑو, سورہ فلق اور سورہ ناس. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی جو دو آخری سورتیں ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ رات کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن کی مثل کوئی آیت نہیں؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. جبکہ ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا, اے عقبہ, ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو, کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی. تو کتنی فضیلت ہے ان دونوں سورتوں کی, اور اس سے کس قدر ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اور جادو کے جو اثرات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضاء ظاہرہ پر جو ظاہر ہوئے اور قلب و عقل و اعتقاد پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا تھا. تو اس طرح یہ دو سورتوں کو پڑھ کر, ان کی جو 11 آیتیں تھیں یہ پڑھیں تو کس قدر اس میں وہ پوری خلاصی ہو گئی. اس سورہ مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو قل اعوذ برب الفلق, تعوذ یعنی یہ اللہ تعالی سے پناہ لی جا رہی ہے, تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالی کی یہ جو وصف ہے اس کے ساتھ اس کا ذکر جو کیا گیا کہ کیا وصف یہ ہے کہ تم فرمائے اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پر جو ہمارے مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے شب کی تاریکی دور فرماتا ہے. تو وہ قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے کو جن حالات سے اس کو جو خوف ہے ان کو دور فرمائے. یعنی جب پریشانی اور حالات ہوتے ہیں تو جیسے رات کی تاریکی, تو رات میں کیسی وحشت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی رات ختم ہو اور صبح آ جائے, صبح کی روشنی, صبح کا نور مجھے نصیب ہو. تو وہ رب جو رات کی تاریکی کو ختم کر کے ہمیں صبح عطا فرماتا ہے, تو جب ایک خوف کی حالت میں اور جن حالات میں انسان دوچار ہوتا ہے اور جب اس رب کی پناہ لیتا ہے کہ جو رات کی تاریکی وہ جو صبح عطا فرماتا ہے, تو اسی طرح تمہیں غم و دکھ سے نکال کر راحت و سکون عطا فرمانے والا ہے. ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. تو جیسے کہ مفسر نے لکھا کہ جس طرح شب تار میں آدمی طلوع صبح کا انتظار کرتا ہے, رات کی تاریکی میں انسان جب صبح کا انتظار کرتا ہے, ایسے ہی خائف خوف زدہ امن و راحت کا منتظر رہتا ہے. پھر مزید یہ کہ صبح اہل اضطرار اور اضطراب کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے. تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت ارباب کرم و غم کو کشائش دی جاتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں, میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق, میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. اتنی خوبصورت تفسیر ہے, من شر ما خلق, اس کی سب مخلوق کے شر سے, یعنی جاندار ہو یا بے جان, مکلف ہو یا غیر مکلف. مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے, جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں, اور جادو کے عمل اس کی اور اس کے جیسے ایوان اور لشکر جیسے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں کی مدد سے پورے ہوتے ہیں. تو میں اس کی سب مخلوق کے شر سے میں رب عز و جل کی پناہ لیتا ہوں. پھر فرمایا وَمِن شر غاسقٍ اذا وقب, اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا, اے عائشہ اللہ کی پناہ لو, اس کے شر سے, یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے. یہ ترمذی کی حدیث تھی. یعنی آخر ماہ میں جب چاند چپ جائے, بڑی کام کی بات ہے, بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ آخر ماہ میں جب چاند چپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں. اب غور سے سنیے, اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں. یعنی جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گرے لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پر پھونکتی ہیں, جیسے کہ لبید کی لڑکیاں, جس کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا. اس کے آگے ایک مسئلہ لکھتے ہیں صدر الرفاظ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی, کہ یہ جو تعویذ گنڈے وغیرہ جب کہتے ہیں یہ بنانا اور ان پر گرے لگانا, آیت قرآن یا اسماء الہیہ دم کرنا یہ جائز ہے. تاکہ یہ بات بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی یا وسوسہ ہو تو وہ دور ہو جائے. جمہور صحابہ تابعین اسی پر ہیں, اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور یہ سورتیں پڑھ کر اس پر دم فرماتے. اس پر اور طویل مواد موجود ہے, لیکن وہ جادو کا اس میں موضوع الگ ہے. اس میں یہ تعویذات وغیرہ جو جس کو ہم روحانی علاج بھی کہتے ہیں وہ موجود وہ اس کا ایک پورا موضوع الگ ہے کہ روحانی علاج کی جو شرعی حیثیت ہے، تعویذات کی جو شرعی حیثیت ہے، دم درود جس کو ہم کہتے ہیں اس کی جو شرعی حیثیت ہے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ تعویذات اور اورات اور دم وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے، دھاگے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، پاؤں پر باندھنے کے دھاگے دیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے عملات ہیں. پیسے نہیں لیے جاتے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں، اس کام کی رقم نہیں لی جاتی، پیسے نہیں لیے جاتے، فی سبیل اللہ یہ کام کیا جاتا ہے. تعویذات وغیرہ اور دم وغیرہ کیے جاتے ہیں، اوراد دیے جاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیجیے، یہ پڑھ لیجیے، یہ پڑھ لیجیے، اس سے یہ شفا ہوگی، یہ شفا ہوگی، یہ شفا ہوگی. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں سے ملتی ہیں، حدیث پاک سے ملتی ہیں، بزرگان دین کے اقوال سے ملتی ہیں، اور وہ جائز چیزیں ہوتی ہیں جن میں کوئی مطلب کفر و شرکیہ باتیں، غیر شرعی باتیں نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں دے کر لوگوں کو نفع ہوتا ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. وسوسوں میں آنے کے بجائے اس کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا چاہیے، بہت فرق پڑتا ہے. میں نے تو ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جی ہاں، ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ارے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا ایک نیک بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور جب میں نے اس سے روٹی پر دم کرایا اور کسی کو دیا تو وہ صحیح ہو گیا. جی ہاں، میں امیر علیہ سنت کی بات کر رہا ہوں. جیسے امیر علیہ سنت ابھی کھانا کھا رہے نا، ایک مرتبہ یہی کیا تھا کہ امیر علیہ سنت اسلامی بھائی تھے ہمارے، بیمار تھے، ان کے گھر میں ان کے بچوں کی امی بیمار تھی، صحیح نہیں ہو رہی تھی، روٹی لی باپا کو دم کر دیں. مجھے پہلے کے کچھ واقعات پتا تھے، روٹی لی دم کر کے ان کو دی. اب اللہ اور اس کی اللہ کا نام لے کر امیر علیہ سنت روٹی پہ دم کر دیتے، درود شریف پڑھ کر، کچھ بھی پڑھ کر، ایک مطلب کو ورد کو وظیفہ پڑھ کر روٹی پہ دم کر دیا. جب لوگوں نے مریض نے کھایا صحیح ہو گیا. تو جب اللہ کے نیک بندوں جب اللہ کا نام لے کر دم کرتے ہیں اس کی کتنی برکت ہوتی ہے. تو جب کسی چیز پر اللہ کا نام لکھا جائے اور جو حدیث پاک میں جو اوراد و وظائف لکھے گئے لکھے جائیں تو اس کی کتنی برکت ہوگی. یہ پورا موضوع ہے. کبھی اسی ماہ میں موقع ملا تو مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو اور جادو کے موضوع کو بھی نیت ہے میں انشاءاللہ تعالی کبھی لے کر حاضر ہوں گا، تاکہ جادو کے حوالے سے بھی جو مس کنسیپشنس ہیں ہمارے، غلط فہمیاں وہ دور ہوں. جادو ہے، جادو ہوتا ہے، مگر جادو سے بچنے کی صورتیں بھی ہمیں عطا کی گئی ہیں. اور جیسے کہ یہ جادو ہی ہوا تھا، مگر اس کا کیسے یہ جادو کہ اس کے اثرات زائل ہوئے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. البتہ اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ فلق کے آخری اس میں آیت میں ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. یعنی حسد والا وہ ہے جو دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرے. یا حاسد سے مراد یہود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی. مزید لکھتے ہیں، حسد بدترین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابل سے. کہ ابلیس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا. وجہ بتاؤ، اس کے وجہ میں تکبر بھی تھی، حسد بھی تھا، حسد تکبر بھی لایا نا. انا خیر منہ، خلقتنی من نار خلقتہ من تین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، حسد کی آگ میں جلا، سجدے سے انکار کیا. وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سو گیا. قابل نے حابل سے حسد کیا، جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے لڑکی اس سے شادی کرنا جائز ہی نہیں تھی، وہ تو حابل ہی سے اس کی شادی ہو سکتی تھی، قابل سے جس کی ہو سکتی تھی، قابل چاہتا تھا کہ وہ حابل سے جس کی ہوتی ہے میں اس سے کروں، وہاں بھی حسد نے آ کر گھیرا. آخر کار قابل نے حابل کا قتل کر دیا، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور یہ جو قتل کس نے کس کو کیا، اس کی پہچان کے لیے کہ قتل قاف سے ہے، اور جس نے قتل کیا اس کا نام بھی قاف سے شروع ہوتا ہے. قابل یہ قاتل تھا، اس نے قتل کیا حابل کو، اور وجہ حسد بنی. یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت ضائع ہو جائے، اس سے وہ نعمت چھین لی جائے، زوال نعمت کی تمنا کرنا کتنی بری. حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پھر حسد کرنے والے کو کبھی کچھ کبھی بھلا نہیں ہوتا، کیونکہ حاسد کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے حسد کیا ہے اس کی نعمت کے ساتھ، یعنی جو اس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس نے اس کی نعمت کے ساتھ حسد کیا. اب جب اس کی نعمت بڑھے گی تو اس کا حسد بھی بڑھے گا. کسی مطلب بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کا گلا بہت اچھا ہے اور پتا ہے کہ جب یہ کرے گا تو میں رہ جاؤں گا، تو اس کے گلا بیٹھ جانے کی تمنا کرتے اس کا گلا بیٹھ جائے، اس کا گلا نہ گلا رہے گا نہ میری باری ختم ہوگی، یہ بیمار ہو جائے یا آئے ہی نہیں، اس کی دولت ختم ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، اس کی شہرت ختم ہو جائے. حسد پوری کتاب ہے مقتت المدینہ کی، جس کا نام ہی حسد ہے، اور اس کی بڑی تباہیاں ہیں، گھر گھر میں اس کی تباہیاں ہیں. آپ اپنے بچے کو کوئی چیز دیں تو دوسرا بچہ آپ سے جھپٹے گا کہ نہیں اس کو نہیں دو مجھے دو. آپ کسی کو پیار کریں دوسرا بچہ جھپٹے گا اس کو پیار نہیں کرو مجھے پیار کرو. بچہ ہمیں بتا رہا ہے اور بچہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ ہم بچے ہیں، ہمارے لیے تو چلو ابھی ہم چل جائیں گے، کیونکہ مطلب اگرچہ وہ حسد ہی کر رہا ہے مگر چونکہ وہ نابالغ ہے اس کو گناہ تو نہیں مل رہا، مگر وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ حسد کیا چیز ہے. آپ کو کاروبار ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کاروبار میں حسد میں مبتلا تو نہیں ہے. آپ نے کیوں کسی کو اپنا حریف بنا لیا کاروبار کے اندر؟ کسی پڑوسی کو اس سے کیوں حسد ہو گئی کہ وہ پڑوسی پھل رہا ہے پھول رہا ہے، اس کے گھر میں طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کی وہ اشیاء آ رہی ہیں، آپ کو کیوں اس سے حسد ہو گئی ہے؟ اسپیشلی شادی کے بعد گھر میں یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ جب وہ شوہر بیوی کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتا ہے تو ماں چاہتی ہے کہ یہ میری طرف آ جائے، بہنیں چاہتی ہے میری طرف آ جائے. اگر وہ آدمی ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، بہنوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ یہ میری طرف آ جائے. کیوں؟ دو میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے تو لوگ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان میں جدائی ہو جائے. مانتا ہوں کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، یعنی جو نعمت جس کو نعمت دی جاتی ہے اس کے حسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کسی سے حسد کیوں کریں. آپ کہیں گے ہمیں حسد نہیں ہے تو آپ اس کی تعریف کیوں نہیں سن سکتے؟ اس نے نہ آپ کی نہ اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، نہ آپ کو قتل کیا ہے، نہ آپ کی جائیداد کھائی ہے. آپ کسی کی تعریف سنتے ہیں آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ چلے یہ بتائیے، کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے، کیا چیز ہے؟ کس چیز کی وجہ سے آپ کو اس کا بولنا اچھا نہیں لگتا؟ کس چیز کی وجہ سے اس کی آپ کو شہرت اچھی نہیں لگتی؟ کس چیز کی وجہ سے آپ کو اس کی طرف لوگوں کا مائل ہونا اچھا نہیں لگتا؟ اگر اس نے ایک ہی دو دکانیں لے لی تو بولنے دینا، پھر آپ کو جلن کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں جل رہے ہیں آپ؟ حسد جلنا ہی تو ہے، جیلسی، پروفیشنل جیلسی پھر کس شے کا نام ہے؟ گھر گھر کیا یہ جیلسی کے ماحول عموماً نہیں نظر آتے؟ بھائی بھائی میں جیلسی ہو جاتی ہے. ہوا ہوش عقل مند سمجھدار قسم کے بھائی ہوتے ہیں، سمجھدار قسم کی بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں، اگر طبعی طور پر اگر باپ کا رخ کسی طرف ہو جائے یا ماں کا رخ کسی طرف ہو جائے پیار اور محبت کی وجہ سے، دوسرے بھائی بہنوں کو کیوں حسد ہو گئی؟ حسد نہیں ہونی چاہیے، نہیں جلیں. ہاں اس کو جلنا بولتے ہیں، کیوں جلتے ہیں آپ؟ مت جلیے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال، عزت، شہرت، منصب، وجاہت، کوئی مقام و مرتبہ دے دیا، کیوں جلتے ہیں؟ اللہ جس کو چاہے بلندی ترقی عزت عطا فرما. اب امیر علیہ سنت کو دیکھیں، مطلب ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، نہ مطلب کہ پیچھے سے کوئی ایسا مطلب کہ گدی ہے جس کو پیر کھانا کہتے ہیں یا کوئی ایسا، کچھ نہیں. نہ والد صاحب کی کوئی ایسی شہرت تھی، نہ کوئی ایسا مالدار قسم گھرانا، کوئی ایسا چیز نہیں. ایک نارمل قسم کی ایک فیملی کا، ایک نارمل فیملی، وہ بھی جن کے والد صاحب بچپن میں انتقال کر گئے اور اپنے بھائی پھر انتقال کر گئے، گھر کے کفیل ہو گئے، اور ان کی غربت کی زندگی جس کے گھر میں پنکھا تک نہیں تھا، ایسے شخص نے محنت مزدوری کر کر اور پھر خود کو مذہب کی طرف لا کر کام کیا. آج دنیا بھر میں پروانہ وار عاشقان رسول ان کی طرف لپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ کب کس کو کس طرح مقام و مرتبہ عطا فرما دے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، پیار ڈال دے، عزت ڈال دے، وقار ڈال دے، اس کی عظمت ڈال دے، ہم نہیں جانتے. تو اسی طرح کب کس کو کس طرح اللہ تعالیٰ بلندی، مقام، عزت و شہرت عطا فرمائے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اس کے لیے مال کے دروازے کھول دے، اس کے لیے محبت کے دروازے کھول دے، ہم نہیں جانتے. ہم اگر یہ دیکھیں کہ یار یہ راتوں رات یوں ہو گیا، یہ جناب پیسے والا ہو گیا، یہ عزت والا ہو گیا، یہ منصب والا ہو گیا، یہ شہرت والا ہو گیا، تو یہ نہیں ہے مناسب. ہمیں حسد سے خود کو بچانا پڑے گا. شیطان یہ حسد لاتا ہے، ہمیں خود کو حسد سے آپ کو روکنا پڑے گا. تھوڑی اس پہ اسٹرگل کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور دل بڑا رکھنا پڑے گا. بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ کبھی اس طرح کا آپ دیکھیں تو اس دعا دیں، یا اللہ میرے اس بھائی کو اور عزت اور ترقی اور برکت عطا فرما، اس کو اور بلندی اور عروج عطا فرما. نہیں میرے کام آتا، نہیں مجھے لفٹ کرا تھا، کچھ بھی نہیں کرا تھا، ماں چلے واٹ ایور، مگر آپ تو دعائیں دینا. آپ کیوں حسد کر کے جل بھن کر اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ نہ کریں اس طرح. اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے. اور جو دوسری سورت ہے وہ تھی سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے. سب کا خالق و مالک، اس میں جیسے ہوئے نا کہ سب لوگوں کا رب ہے، تو اس ذکر میں انسان کا خاص اس کا شرف ہے، یعنی اس کی عزت کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا گیا. سب لوگوں ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس، سب لوگوں کا خدا، ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا. الہ اور معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے. من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے. مراد اس سے شیطان ہے. یہ اس کی عادت ہی ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، جن اور آدمی. یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا، کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انس بھی ناصح بن کر، یعنی نصیحت والے بن کر، آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، وہ گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے اور شیاطین انس کے شر سے بھی. بخاری شریف، بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے. یہ عمل تین مرتبہ فرماتے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس ادا کو ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. انشاءاللہ اس انداز سے ہم بہت سارے شر اور بہت سارے فتنوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ دو سورتیں تھیں، ان کے متعلق جو تفسیر میں جو صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی نے بیان کیا، تفسیر خزان العرفان، یہ بھی دعوت اسلامی کا اپنا مطبوع قرآن ہے، تفسیر خزان العرفان، یہ لیجئے. ایک جلد کے اندر پورے قرآن کی تفسیر، بہترین تفسیر اگر آپ کو پڑھنی سمجھنی ہے، بہت ساری اس میں آیتوں کے تحت روایتیں ہیں، مسائل ہیں، مدنی پھول ہیں، بعض جگہ بزرگوں کے اقوال بھی موجود ہیں. تو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. مقتدۃ المدینہ سے ہدیۃً یہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ٹیلی فون کالز جمع ہیں, باپا بھی فارغ ہو گئے, چلیں باپا کی زیارت بھی کریں, ٹیلی فون کالز بھی سنائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں گلزار بات کر رہا ہوں کشمیر میر پٹ سے. میری گزارش ہے, میری جو ہے بیوی جو ہے نا میری وہ بھی آپ کی مجموعی مذاکرے میں شرکت کرتی ہے اور وہ دیکھتی رہتی ہے. ہمارے گھر میں چینل جو ہے وہ صرف مدنی کا چلتا ہے اور ہماری شادی کو جو ہے نا 10 سال ہو گئے ہیں. ہمارے 5 بچے ہیں, وہ بہت آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے, اور پاپا جان نے بھی کہیں کہ وہ بھی دعا کریں تاکہ ہمارے یہاں حالات ہو اور ہم جو ہے آپ کو مدنی مذاکرے میں اس کو مدنی منا بنائیں. اس کو ہماری بہت خواہش ہے دلی, برائے مہربانی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کر لیں. جزائے خیر, جزاک اللہ.
آمین.
وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جن جن جائز دعاؤں کے لیے, جن جن جائز مرادوں کے لیے ہمیں کال کی, رب کریم آپ کی ہر جائز دعا, ہر جائز مراد, ہر جائز خواہش, ہر جائز تمنا پر اپنی رحمت کی نظر کر دے. اور یہ دعا یوں ہوتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. جب اللہ تعالی ہمارے کسی کام پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا تو وہ چیز ہمارے لیے بہتر بہتر اور بہتر ہوگی. اللہ تعالی آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں بھی عطا فرمائے. دوسری کال سنائیے.
فاقت علی بول رہا ہوں جی, کویت سے. میرا چھوٹا بچہ ہے تقریباً 14 سال کی عمر اس کی, تو وہ ابھی ضد کر رہا ہے کہ مجھے باب المدینہ کراچی میں جا کے 10 دن کا اعتکاف بھی بیٹھنا ہے اور روزے بھی ادھر رکھنے ہیں, تو کیا وہ ادھر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ برائے مہربانی اس سوال کا میں جواب دے دیں.
10 سال کا چھوٹا بچہ تو یہاں کیسے رہے گا؟ ہاں, 10 سال کے چھوٹے بچے کے ابا کو دعوت ہے کہ اگر وہ آئیں تو مدینہ مدینہ وہ اعتکاف کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ آ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام شاہد عمران اتاری ہے. میں ملک وال سے عرض کر رہا, مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں میں نے سوال کرنا ہے نگرانی شورا سے. نوجوانوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے. ایک دفعہ سنا تھا کہ امیر علیہ سنت سے کسی نے سوال کیا کہ اولاد کو کس طرح گناہوں سے بچائیں, تو باپا نے یہ فرمایا کہ جس طرح آپ بچوں کو بجلی کی تار سے بچاتے ہیں کہ بیٹا بجلی کی تار ہے, قریب نہ جانا شارٹ لگے گی, اسی طرح ہمیں بچوں کو اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانا چاہیے. تو اس طرح اگر ہم اپنے اولاد کا ذہن بنائیں تو انشاءاللہ عزوجل ہماری اولاد گناہوں سے بچے گی. نگران شورا کو ہماری طرف سے سلام, اور یہ عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں. یہ سلسلہ بہت پیارا ہے. مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ پیارا مدنی پھول دیا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے, اپنی آل اولاد کو گناہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے.